بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ہمارا رمضان کے مہینے میں درمیان میں آ گیا، رمضان کے مہینے کی وجہ سے تقریباً دو مہینے کا وقفہ ہو گیا، اس لیے شاید گزشتہ آیتیں جو ہوئی تھیں اس کا بھی میں تھوڑا سا مفہوم بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ باتیں کہاں چل رہی ہیں. سورہ شورا ہے، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 28 ہم نے پڑھی ہے. آخری آیت جو 27 آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ شورا کی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادتیں بھی قبول کرتے ہیں، دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. قبولیت کے معنی کے بارے میں بھی بات آ گئی تھی اور اس کی تفصیل بتا دی تھی. سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ وسعت رزق مانگتے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں، ہمیں بس بیٹھے بیٹھے مال مل جائے، خزانہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر بہت زیادہ دنیا میں وسعت تم لوگوں کو دے دی جائے گی تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر نہ ہو بلکہ شر ہو اور نقصان ہو. اور ایسا ہی ہوا ہے، تاریخیں دیکھ لیں، گزشتہ امتوں میں ہم دیکھیں، گزشتہ لوگوں میں دیکھیں، جن لوگوں کو بہت ملا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی مبتلا ہوئے، انبیاء کی تعلیمات سے بھی دور ہوئے، دنیا میں بھی تکلیفیں اٹھائیں، حاسدین بڑھ گئے اور آخرت کی بھی تکلیف میں پڑے. تو اس لیے ایسی چیزیں نہ مانگو جس میں تمہارے لیے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق دیتا ہے. بعضوں کو تنگی سے گزرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور محنت کرتا رہے، بعضوں کو وسعت مل جاتی ہے، وسعت کے باوجود بعض لوگ دین پر قائم رہتے ہیں، بعض لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے گزشتہ آیات میں جو پڑھا تھا. اب آگے یہاں آج کی جو آیت ہے اس پر چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اللہ کی ذات وہ ہے جو بارش اتارتی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو بارش کو اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش اتارتے ہیں لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد. یعنی ایک تو ہے نا کہ نظام ہے سورج کا، روزانہ اتنے بجے صبح ہو جائے گی، روشنی ہو جائے گی، ایک ہفتے کے بعد اچھا اتنی منٹ پر ہوگی، اس کے بعد اتنے بجے ہوگی، اس کے بعد اتنے بجے، اوقات متعین اور فکس ہوتے ہیں. سورج کا نظام متعین ہے، آئندہ مہینے فلانی تاریخ پہ اچھا اتنے بجے سورج طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، متعین ہے، پورا نظام ہے اس کا. لیکن بارش کا کوئی نظام متعین نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز عام روٹین میں آ جاتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے تو خود بخود ہو رہا ہے، یعنی تو نظام ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا بھی نہیں، خود بخود ہوتا رہتا ہے. بارش بھی اگر روٹین کے لحاظ سے ہوتا کہ اچھا فلانے مہینے میں بارش آئے گی، اتنا پانی جمع ہو جائے گا کہ پورا سال ضرورت پوری ہو جائے، یا اس مہینے میں آئے گی، اس ہفتے میں آئے گی، فلانے ہفتے میں آئے گی، اگر روٹین کے لحاظ سے فکس ہو جاتا تو اس کو بھی لوگ کوئی انعام نہ سمجھتے، بھول جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام ایسا رکھا کبھی آئے کبھی نہیں آئی، جب نہیں آئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں، آ گئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر شکر ادا کریں. یہ انسان کی کمزوری ہے نا، جب خود بخود ہمارے سانس ہر وقت جاری ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے. یاد دلانے پر ہاں یاد آ جاتا ہے، ورنہ انسان بھول جاتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے. سانس رک جاتی ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے سانس رک جائے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. دل مستقل پمپ کر رہا ہے لیکن چونکہ مستقل ہے، روٹین ہے، تو احساس بھی نہیں رہتا کہ نعمت ہے. کتنی صحت کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں. سر میں درد ہوتا ہے تب نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ سر میں درد نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی اللہ ہے جو بارش اتارتا ہے لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد. یعنی بارش وقت پر نہیں آئی تو اب انسان اب پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، اچھا بس ٹھیک ہے. اب مایوس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اب تو ہمارا یہ بظاہر یہ کھیت ضائع ہو جائے گی، اب تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. من بعد ما قنط، اب اللہ تعالیٰ بارش اتار دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، خوشی زیادہ ہوتی ہے. جب کسی چیز کی ناامیدی ہونے لگتی ہے اور پھر آ جاتی ہے تو خوشی بھی بڑھ جاتی ہے، اور انسان اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے. یہ سب چیزیں، اتنے سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیتے ہیں. کون سی رحمت؟ جو ہوائیں چلتی ہیں خوشبو والی، بارش کی ہوائیں بھی ہمارے ملکوں میں کتنی خوشبو والی بہترین ہوتی ہیں. یَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اس بارش کی وجہ سے جو پھل پھول وغیرہ اگتے ہیں، جو پیداوار اگتی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے جانوروں کی غذا کا انتظام ہوتا ہے. یَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی اللہ ہے جو الولی، ولی بھی بڑا عجیب لفظ ہے. ولی کے معنی کیا ہے؟ جو کسی دوسرے کے قریب ہو، اس کی ضروریات کو جب قریب ہوتا ہے تو اس کی ضروریات سے واقف ہوتا ہے، اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے، ہر وقت کی ضرورت اس کی کیا ہے. تو الولی کے بعضوں نے ترجمہ کیا، بہت اچھا ترجمہ کیا، کام بنانے والا، ضرورت کے وقت ضرورت پوری کرنے والا. وہو الولی الحمید، اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو سب کے کام بنانے والا، سب کا کارساز. اور الحمید، وہی قابل تعریف، اس کی صفات ہی ایسی ہیں کہ وہ قابل تعریف ہے. چاہے ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں نہ کریں، ہم تعریف کریں نہ کریں، وہ تو قابل تعریف ہے ہی. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ تمام جاندار ہیں جو اللہ نے زمین میں پھیلا دیے اور آسمان میں پھیلا دیے. فیہما، آسمان میں، زمین میں، آسمان میں جو دابہ، دابہ کے معنی جاندار، چلنے والا، حرکت کرنے والا، کوئی بھی جاندار، انسان ہو، جانور ہو، فرشتے ہوں، حشرات ہوں، سب آ گئے اس میں. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک تو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور جو آسمان و زمین میں جاندار پھیلا دیے. آسمان کے جانداروں کو ہم تو صرف جانتے ہیں کہ فرشتے، باقی ہوں اللہ ہی جانے کہ اس میں کیا ہوگا. زمین میں تو بہت کچھ ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. ایسے نئے نئے پرندے اور نئی نئی مخلوقات سامنے آتی رہتی ہیں جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں. یہ سب کچھ آسمان اور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب اللہ چاہے گا تو ان کو جمع کرنے پر قادر بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جب بیان کر دیا تو پھر یا اللہ ہم آپ سے دعائیں مانگتے ہیں اور دعاؤں میں مختلف چیزیں مانگتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہمیں وہ چیزیں ملتی نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ ہمیں تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں، تو یا اللہ یہ تکلیفیں کس بنا پر آ رہی ہیں؟ آپ تو قادر مطلق ہیں، ہر ایک کو جمع بھی کر سکتے ہیں، آسمان و زمین آپ نے پیدا کیے ہیں، آپ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں جس کا پیچھے ذکر آیا، تو یا اللہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور پریشانیاں، یہ سیلاب اور یہ زلزلے اور یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یا اللہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو کوئی بھی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، بما کسبت ایدیکم تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہر گناہ کی وجہ سے تمہیں سزا ملتی ہے، بلکہ بہت سی گناہوں کو اور تکلیف اور تمہاری بہت سی غلطیوں کو تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں۔ گویا دنیا میں انسان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جو کچھ بھی تکلیف، تکلیف کے معنی ظاہری تکلیف بھی باطنی تکلیف بھی، ظاہری بیماریاں بھی باطنی بیماریاں بھی، ہم تو پہلے ظاہر کو لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے انسان کو بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کبھی ہوتا ہے مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کسی جگہ زلزلہ آ گیا، کسی جگہ کوئی سیلاب آ گیا، کسی جگہ کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، یہ جتنی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر گناہ پہ سزا مل جاتی ہے، ورنہ تو انسان زندہ ہی نہ بچتا، بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا کا کچھ اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑنا چاہیں اور سزا دینا چاہیں تو وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کو تم ہرا کر کہیں زمین میں بھاگ نہیں سکتے ہو، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی کارساز اور کام بنانے والا اور تمہاری ساتھ دینے والا ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دنیا میں انسان کو، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، قدم پھسل گیا، کوئی لکڑی سے کچھ لگ گیا، کوئی خراش لگ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ یعفو عن کثیر۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے، کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس تکلیف کی، جس گناہ کی سزا، یہی بیماری وغیرہ کی شکل میں جو سزا ہے، جس بیماری کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے تو وہ گیا آخرت کی طرف سے کفارہ بن گیا، اب آخرت میں اس گناہ کی سزا نہیں ملے گی، تو انعام ہو گیا، یہ تو مصیبت نہیں ہوئی، انعام ہوا کہ اچھا فلانے گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی تھی، اب آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ تو انسان کے حق میں حقیقتاً دیکھے تو یہ انعام ہے جس کو انسان تکلیف اور مصیبت سمجھتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک اشکال یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو تو بہت سخت تکلیفیں پہنچتی ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء حدیث میں ہی آتا ہے، انبیاء علیہ السلام سخت تکلیفوں سے گزرے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے سخت قسم کی آزمائشیں تو انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو انبیاء کے درجے کے قریب ہوتا ہے اس کے موافق ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جس کے دین میں قوت ہوتی ہے اس کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، دین میں قوت کم ہوگی، دین میں مضبوطی کم ہوگی تو اس کی آزمائشیں کم ہوگی. اس لیے کہ جب بیچارے ہماری طرح کوئی کمزور لوگ ہوں، سخت آزمائشوں سے گزرے، برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، تو جن میں جتنی برداشت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ آتا ہے کہ جو جتنا مقرب ہوگا اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں زیادہ ہوں گی، اور ایک طرف یہ آتا ہے کہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ دو الگ الگ طرح کے نظام ہیں، یہ الگ الگ طرح کے دو نظام ہیں. بعض تکلیفیں دنیا میں سزا کے طور پر آتی ہیں، یہاں ان کا ذکر ہے. بعض تکلیفیں دنیا میں سزا کے لیے آتی ہیں، یہاں اس کا ذکر ہے. تمہیں سزا کے طور پر جو تکلیف مل رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے. اور بعض تکلیفیں آتی ہیں رفع درجات کے لیے، درجات بلند کرنے کے لیے. وہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جس کو حدیث میں فرمایا اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یہاں پر اس کو لفظ مصیبت سے تعبیر کیا جو کہ گناہ کی سزا ہے. تو گناہوں کی سزا یعنی سزا کے طور پر جو تمہیں تکلیفیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ تو تمہارے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہیں، اور رفع درجات کے لیے جو ہوتا ہے وہ تو انبیاء اولیاء کا معاملہ ہے، وہ الگ ہے. تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بعضوں کو اونچا اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے گزار دیتے ہیں. ابتدائی زندگی میں بھی تکلیفیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کو دیکھ لیں، کہاں کہاں ہم مشائخ اور اکابر اور صلحاء اور صحابہ کے تکالیف اور آزمائشوں کا ذکر کریں. بہرحال یہ تو ایک پوری تاریخ ہے، شروع کیسا گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حالات دیکھ لیں، بچپن کیسا گزرا، پیدا ہوئے تو یتیم ہیں، اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو حادثات پیش آئے، 6 سال کی عمر اور صحرا میں، پہاڑی علاقوں میں اکیلے والدہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ماں کا انتقال ہو گیا. رہے کتنے تھے؟ 2 سال تو رہے تھے ماں کے ساتھ، 4 سال کی عمر میں آئے تھے، 2 سال کچھ گزارے ماں کے ساتھ، کچھ عرصہ بس اسی طرح چلتا رہا سلسلہ. عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر جو دادا تھے جو بہت خیال رکھنے والے تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. بس پھر نبوت کے بعد نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قوم کی طرف سے ایزاؤں کا. اولاد ہونے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیسرے کا انتقال ہو گیا. بنات میں بھی وہی مسئلہ رہتا ہے، ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا، تیسرے کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹی بچتی ہیں جن سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. کیا کیا آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، اور مقام کیا تھا جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا بنائی گئی ہے، گویا کہ تمام پوری دنیا کے تمام انسانوں کے اصل انسان اصل تھے، اور انسان کے بھی سب سے اہم اور سید البشر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سخت سے سخت آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو ظاہر ہے وہاں کون سے گناہ تھے، وہ تو معصوم تھے، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں. تو اس لیے میں بتا رہا تھا دو الگ الگ نظام ہیں. یہ سزا کے طور پر جو تکلیف آتی ہے اس کا یہاں ذکر ہے، اور رفع درجات کے لیے جو تکلیف آتی ہے وہ الگ ہے، وہ انبیاء اور اولیاء وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبت، ہم تو بہرحال اس آیت میں تو ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ کہیں انبیاء والی بات کو یہاں نہ جوڑ دیں. ہم اپنے بارے میں اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ، انبیاء کی بات نہیں، اولیاء کی بات نہیں، تم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ تمہیں جو کچھ مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ओ फलाने ने कुछ किया है, वो फलाने ने रुकावट डाली है, फलाने ने ये किया। नज़र फलाने 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 पर जाती है, असल नज़र अपने ऊपर आनी चाहिए कि हमसे कोई गलती हुई, उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाला कि ऐसा करो, गलती हमसे हुई है, हमने कोई कसूर किया है, हम अपना मामला अल्लाह के साथ साफ़ कर लें। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह है कि दुनिया में अपना मामला ठीक कर लो। वो मामला हल होता है नहीं होता है, ये तो अलग बात है, इसलिए कि एक मरतबा जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है, कभी ठीक होती है कभी नहीं ठीक होती, लेकिन अल्लाह ताला ने मुतनब्बे कर दिया कि तुमने कोई गलती की है। और ये तंबीह हर एक को नहीं होती, ये तंबीह हर एक को नहीं होती, ये तो ख़ास अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ही करते हैं कि तुमने फ़लानी गलती की थी, उसकी वजह से तुम्हें इन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, अब बहरहाल अब तौबा इस्तिग़फ़ार करके उस मामले को साफ़ कर लो। ये तकलीफ़ें बाकी रहती हैं नहीं रहती हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आखिरत का मामला तो साफ़ हो जाए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़ईमा कसबत अईदीकुम। बहरहाल अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगते रहना चाहिए, इसी वजह से हमें बहुत कसरत से इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, हमें बहुत कसरत से इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है कि हमसे गलतियाँ होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं, और फिर जब सज़ा आती है फिर ओ अच्छा हमने वो फलाना काम किया इस वजह से। ये भी अल्लाह के की तरफ से इनाम है कि इंसान को यह एहसास पैदा हो जाए कि मैंने जो गलती की थी उसकी मुझे सज़ा मिली है और मैं इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करूँ और नदामत हो, ये इनाम है, ये एहसान है। और अक्सर तो वो भी नहीं होता, अक्सर तो ये होता है फलाने ने कुछ किया फलाने ने कुछ किया फलाने ने कुछ किया, अगर ज़ाहिर में कुछ नज़र नहीं आया तो अच्छा कुछ सहर या जादू पर हमने डाल के उसको छोड़ दिया, तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ जहन नहीं जाता इल्ला माशाअल्लाह। इसी वजह से अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं, ये हम लोग हैं जो इसके मुखातब हैं, कि देखो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है, उसके लिए क्या करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, और अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को तो ख़ुद ही माफ़ कर देते हैं, उस पर कोई पकड़ नहीं आती। एक बात यहाँ पर और जहन में रहे कि ये पकड़ कभी तो ज़ाहिर में नज़र आती है, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी कुछ आ गया कभी तो नज़र आती है और कभी नज़र नहीं आती, लेकिन इंसान आमाल सालेहा की तौफीक उससे सलब हो जाती है, जिसका पहले भी कई मरतबा मुख्तलिफ़ बयानों में तस्किरा हुआ है कि इंसान से आमाल सालेहा करने की तौफीक सलब हो जाती है। अब पहले जो नमाज़ पढ़ रहे थे नवाफिल पढ़ रहे थे, अब वो तौफीक नहीं हो रही, किसी वजह से कुछ रुकावट आ जाती है, तिलावत हो रही थी अब नहीं हो रही है, आमाल हो रहे थे अब नहीं हो रहे हैं, ये भी सज़ा है, इंसान को पता नहीं चलता, ये सज़ा है, ये पकड़ है कि तुम मेरे घर के काबिल नहीं हो, जाओ यहाँ से दूसरे कामों में लगो, तुम मेरी इबादत के काबिल नहीं हो, ये भी सज़ा है। कभी ऐसा होता है कि इंसान कर लेता है लेकिन जो पहले ध्यान था वो ध्यान नहीं रहा। एक शख्स एक हाकिम और बादशाह के पास जाता है तो हाकिम उसको अपने करीब बिठाता है, ये तो मिसाल में दे रहा हूँ, वरना हाकिम हाकिम वगैरह की क्या बात है, हम तो किसी बुज़ुर्ग की बात करें, कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग हों और हम उनके पास जाकर बैठें, हमसे हमें अपने करीब जाकर बिठाते हैं, करीब बैठने का मौका दिया जाता है, हम जाते हैं अच्छा हमारे करीब आकर बैठ जाओ, खुसूसी ताल्लुक का इजहार होता है, हम खुश होते हैं कि अच्छा इतने बड़े बुज़ुर्ग उन्होंने हमें अपने करीब बैठने का मौका दिया। कुछ अरसे के बाद हमें मना कर दिया जाए, हमारे पास आने की इजाज़त नहीं है, ये तो एक सूरत हो गई। या कभी ऐसा होता है कि अच्छा अब कुछ अरसे के बाद जाते हैं तो ठीक है जहाँ जगह मिले बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ, अब करीब नहीं बुलाते, ये दोनों चीज़ें सज़ा समझी जाती हैं। अल्लाह ताला का मामला भी इसी तरह, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि कभी तो इबादत की तौफीक सलब हो जाती है, आने की इजाज़त ही नहीं तुम्हें, और कभी ऐसा होता है कि करीब नहीं बुलाया जाता, नमाज का ध्यान ख़त्म हो गया, इबादतों का ध्यान ख़त्म हो गया, ये भी सज़ा है। इस दूसरी किस्म की सज़ा को समझने वाले कम होते हैं, पहली वाली सज़ा को फिर भी लोग समझ जाते हैं, दूसरी वाली सज़ा को समझने वाले फिर भी कम होते हैं, इससे कि कोई चीज़ नज़र नहीं आई। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि हम कितनी गलतियां हम करते रहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ नहीं आती, बुज़ुर्ग ने फरमाया कि कितनी अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये ना कहो कि पकड़ नहीं आती, पकड़ आती है और हम उसको महसूस भी नहीं करते कि पकड़ है, ये वही है। दुनिया में तकलीफ़ों का आ जाना तो बहरहाल इंसान के लिए ये सज़ा क्या बल्कि नेमत बन जाती हैं, लेकिन یہ دوسری قسم کی تکلیف ہے، عبادت سے محرومی، عبادت سے دوری، یہ بڑی بڑی سزائیں ہیں جس کو انسان بڑی سزا نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے بہت زیادہ تنبیہ ہے، عبادتوں میں اگر محرومی ہو رہی ہے تو استغفار کی ضرورت ہے، صلاۃ التوبہ کی ضرورت ہے، اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ، دین سے دوری یہ بھی مصیبت ہے، اعمال کی توفیق نہ ہونا مصیبت ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، پھر بھی ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ہم پابندی سے بہت سے اعمال کر لیتے ہیں ہم سے ہماری غلطیوں کے باوجود، اس لیے کہ یعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں بہت سی غلطیاں۔ تو بہرحال مصیبت میں ظاہری تکلیفیں بھی آ گئیں اور باطنی تکلیفیں بھی آ گئیں۔ باطنی تکلیفیں یعنی نظر آنے والی جو بیماریاں اور تکلیفیں، اور دل کی بیماریاں، دل میں کبر پیدا ہو گیا، دل میں برائی آ گئی، نماز سے دوری ہو گئی، یہ سب چیزیں باطنی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے سکیں گے، دینا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کو تم کبھی بھی ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہو، نہ زمین میں کہیں بھاگ کر اور نہ تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر اور کوئی ہے جو تمہارے کام بنانے والا ہو اور بچانے والا ہو۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جہاز ہیں، الجواری چلنے والے بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں، شپ، وہ جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، کل اعلام جیسے پہاڑ، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے پہاڑ کھڑا ہے، حالانکہ وہ پہاڑ کیا ہوگا، پہلے زمانے میں تو وہ پردے، بڑے بڑے کپڑے ہوتے تھے پہاڑ کی شکل کے، آج کل بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ جہاز کے اندر پانی میں اتنا زیادہ وزن، پوری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس میں ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں، یا بعض ہیں جس میں بڑے بڑے کنٹینر اور ہزاروں اور کتنی بڑی تعداد میں کنٹینر رکھے جاتے ہیں، ایک ایک کنٹینر خالی ہو تو اس کا اتنا وزن ہے، تو بھرے ہوئے ہونے کے بعد کیا وزن ہوتا ہے اس کا، پانی کیا، پانی سب کے وزن کو اٹھا لیتا ہے، ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت۔ ہوا سب کے وزن کو اٹھاتی ہے پلین میں، اور پانی وزن کو اٹھاتا ہے جہاز کی شکل میں، دونوں عجیب ہیں، دونوں ہی عجیب ہیں۔ حالانکہ ہوا ایسا لگتا ہے کچھ نہیں اٹھا سکتی، پانی میں ہاتھ ڈالے تو اندر، چھوٹا سا کنکر ڈالے تو اندر چلا جاتا ہے، اتنا وزن تو اٹھا نہیں سکتا، اور اتنے بڑے جہاز کے وزن کو اٹھا لیتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ومن آیاتہ الجواری، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں پہاڑ کی طرح۔ اِن یَشَأْ یُسْکِنِ الرِّیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَیٰ ظَہْرِ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے۔ یہ پہلے زمانے میں جو جہاز چلتے تھے صرف ہوا کی بنیاد پر چلتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو روک دے۔ آج کل تو مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اِن یَشَأْ یُسْکِنِ الرِّیحَ، اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، پھر کیا ہو، فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَیٰ ظَہْرِ، پھر وہ جہاز سمندر کے اوپر ٹھہرے ہی رہ جائیں، ہوا نہیں چلے گی، بالکل ہوا بند ہو جائے تو ہوا، جہاز رک جاتے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں ہر ایسے بندے کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ جہاز کے ساتھ صبار اور شکور آتا ہے، عجیب بات ہے، صبر اور شکر، اور اس میں بھی مبالغہ کا صیغہ، صبار اور شکور، اس سے کہ جہاز اگر ہواؤں میں ادھر ادھر ہونے لگ گیا تو پھر انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، بڑے صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاز اگر اس پہ موجیں آنے شروع ہو گئیں تو انسان کو بڑے صبر سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ہوا میں جب سکون ہو گیا تو انسان کو جو تسلی اور سکون اور راحت ملتی ہے وہ شکر سے انسان گزرتا ہے۔ جہاز میں دو حالتیں ہوتی ہیں، یا صبر ہے یا شکر ہے، لیکن اب کیا ہے، جہاز میں انسان ہوتا ہے تو لغو اور فضولیات اور گناہ ان سب چیزوں سے گزرتا ہے، حالانکہ جہاز تو یا تو انسان راحت میں ہے تو شکر کرتا رہے، اور تکلیف میں ہے تو صبر، بس یہ حالتوں سے انسان جہاز میں سفر کیا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اگر اللہ چاہے یوبقہن بما کسبوا، تو جہازوں کو، جہاز میں جتنے مسافر ہیں جو بیٹھے ہیں، ان جہازوں کو ہلاک کر دیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جو لوگ کر، لوگ تو کروز میں جاتے ہیں اور وہاں پر گانے، شراب، گناہ، بے حیائی، یہ سب کام ہو رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو ہلاک کر دے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے، اور چاہے تو بہت سے کو معاف کر دے، بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہوا میں، پانی میں انسان ہے، پانی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جب چاہے یا ہلاک کر دے یا معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ یقین کر لیں اور جان لیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پانی کے اوپر عام دنیا میں انسان جب چل رہا ہوتا ہے تو چلو بچنے کی ایک صورت ہوتی ہے نا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے، کہ چلو یہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، پانی میں کہاں جائے گا انسان، جب موجیں جہاز کو اڑا رہی ہیں، ادھر سے ادھر دھکے دے رہی ہیں اور پانی جہاز کے اندر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اب موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت جو اللہ کی پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کے علاوہ آج کچھ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ آگے چونکہ ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وہاں سے لے کر ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، اس لیے یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔